رکو نمبر 12 پہ چلتے ہیں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو گئے, سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے, اپنی عزت کو, اپنے ہیئر سٹائل کو چھوڑوتے ہوئے. اور وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے, پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا. محمد الرسول اللہ والذین معہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں, ایسے ہی آج کے لوگ. تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں, اللہ کے فضل اور رضا مندی کی جستجو میں ہیں. ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے, اور یہی مثال ان کی تورات میں ہے اور یہی انجیل میں. مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا انکھو نکالا پھر اسے مضبوط کیا. انکھو کہتے ہیں جو پودا نکلتا ہے تو جو پہلی کلی نہیں ہوتی, ڈوڈی جس کو پنجابی میں بولتے, کچا پودا جو ہوتا ہے, پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا. وہ پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے. ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے. یہ تھرکو نمبر 12, اس کا عنوان کیا ہے, اللہ کے نبی کے مشن کا ساتھ دو, جنہ اللہ کے نبی کا ساتھ دو, یا آپ کچھ بھی لکھ لیں اس کو, مشن کی تکمیل. یہاں سورت کے شروع میں بات ہوئی تھی انا فتحنا لك فتح مبینا, اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ان ساتھیوں کا ذکر کیا جو انہوں نے اس مشن کی تکمیل میں ان کا ساتھ دیا. اس پورے رکوع میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو اللہ کے نبی کے خواب کے سچا ہونے کی بات ہوئی. خواب کیا تھا کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مکہ میں عمرے کے لیے گئے ہیں, جو بنیاد بنا تھا اصل میں اس سفر کی, جس میں پھر آپ گئے اور پھر واقعہ حدیبیہ پیش آیا. آپ نے صحابہ کو کہا کہ چلو تیاری کرو, ہم عمرہ کریں گے. خوشی کے مارے چند دن میں 1400 لوگ تیار ہو گئے کہ چلو چلتے ہیں, اور جب وہاں گئے تو مکہ سے بالکل قریب روک لیے گئے. کوئی جہاز میں فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے نہیں گئے تھے, گھوڑوں پہ, اونٹوں پہ, سواریوں, جانور ساتھ لیے ہوئے, گرمی سردی سہتے گئے اور وہاں جا کے کہا رک جاؤ. ذرا اپنے دل پہ رکھ کے سوچیں, ہم یہاں سے جائیں اور جدہ ایئرپورٹ سے واپس کر دیے جائیں کہ نہیں کر سکتے. میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا لوگوں کو, جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے کہ خدا کے لیے مجھے باہر جانے دو, مجھے عمرہ کرنا ہے, لیکن اجازت نہیں ملتی تو انسان تڑپتا ہے. ایئر کنڈیشن چیزوں میں کھانا پینا, لیکن انسان برداشت نہیں کرتا کہ اتنے قریب آ کے چھوڑ دوں, اللہ کے گھر نہ جاؤں. لیکن وہ صحابہ کرام کا کیا حال ہوگا, 6 سال کی جدائی تھی, اپنے گھر, اپنے خاندان, اپنے ملکوں میں 6 سال سے نہ گئے ہوں تو ہمیں ہر وقت ہماری آنکھ سے آنسو ہی نہیں ختم ہوتا, رحم آتا ہے, شوہر پہ غصہ آتا ہے, کبھی بچوں پہ غصہ کہ میں تو اتنے سال سے اپنے پیچھے مہکے میں گئی نہیں. لیکن صحابہ کرام لوٹا دیے گئے, جب پلٹے عمرہ نہیں کر سکے تو دل میں خیال آیا, اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے, سوال تو یہی تھا, واپس لے کے جا رہے ہیں, گویا کہ آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی, جو بات ہمیں امید دلائی تھی, وہ پوری نہیں کر سکے. تو اللہ کے نبی نے کہا, میں نے کب یہ کہا تھا کہ اسی سال کریں گے, اور واقعی اگلے سال سن 7 ہجری میں وہ وعدہ پورا ہو گیا. تو یہاں اسی بات کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا خواب ثابت کر دیا. کب؟ صرف 2 سال کے بعد, سن 8 ہجری میں وہی صلح حدیبیہ کی شرطوں کو توڑا مکہ والوں نے, اور اللہ کے نبی نے حملے کی دعوت دی اور گئے, اور پھر مسلمان بغیر کسی جنگ کے مکہ کو حاضر پا کے جو ہے فتح حاصل ہو گئی, اسی کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد رسول کی آمد, آیت نمبر 28 میں دیکھیے, رسول کی آمد کے 2 مقصد بتائے گئے. نمبر 1, اللہ کے رسول ہونا, اور حق کے ساتھ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرنا, وہی دین جس کو اللہ کے نبی کے ذریعے غالب کرنا تھا. آج مغلوب دین دکھتا ہے کہ نہیں, اللہ نے آخری حصے میں اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی بات کی، یعنی اللہ کے نبی کی ٹیم کی بات کی، آپ کے کوآرڈینیٹرز کی بات کی، آپ کے ایڈمنز کی بات کی، آپ کے ہیلپرز کی بات کی، کہ دیکھو یہ صفات جس قوم میں ہوں گی وہ لوگ دنیا کے ہر میدان میں جیتیں گے، ہم سب کے لیے رہتی دنیا تک یہ باتیں مشل راہ ہیں. کون سی؟ نمبر ایک، میں ضرور لکھانا چاہوں گی چاہے وقت کی کمی ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جس کو دین کا کام کرنے کا شوق ہے اس کو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی پڑیں گی. کون سی؟ نمبر ایک، کافروں پر سخت اور آپس میں رحیم. ان کی فرصت رکوع اور سجود میں نوافل پڑھتے ہوئے، اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب، لوگوں سے تعریف نہیں، سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر ہوں، عاجزی، کام کر کے روب نہیں ڈالنا. ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مثال دی گئی کہ آپ نے حرا سے آ کے ایک پیغام دیا تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے ایک کلمہ پڑھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگ اللہ کو ایک مانو فلاح پاؤ گے. اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، تنہا تھے، انہوں نے پکار لگائی، لوگوں نے تانے دیے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، اپنے بیگانے بن گئے، نکارخانے میں طوطی کی آواز کون سنے، دل پہ بوجھ لیے ہوئے گھر میں آئے، زملونی زملونی، اس بوجھ کو برداشت کیا، لیکن اپنوں کی جھٹلائے جانے کا غم اس سے زیادہ تھا، تکلیف تھی. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں کاش اس وقت تک زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے نکال دے گی. تو اس وقت وہ بات سمجھ نہ آئی کہ لوگ کیسے مجھے نکالیں گے، یہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور بات سمجھ میں آ گئی جب پیغام شروع کیا، محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں. اکیلے تھے، تھوڑے تھے، چھپے رہے، دبے رہے، کسی پہ بات جاتی تھی کسی پہ نہیں جاتی تھی، مکہ والوں نے راستوں میں پہرے بٹھا دیے، اس کے پیغام کو مت سننا. حج کے موسم میں لوگ آتے تو سختی کر دی جاتی، ہر راستے پہ لوگ ہوتے اور کہتے دیکھو اس شہر میں آج کل ایک مجنو آیا ہوا ہے، ایک دیوانہ ہے، اور سچی بتائیں وہ جادوگر ہے، اس کی باتیں دل پہ اثر کرتی ہیں، تم سننا نا. انہی باتوں سے متاثر ہو کے طفیل دوسی، سردار اپنے قبیلے کے، کہتے میں اتنا ڈر گئے اس پروپیگنڈے سے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کی باتوں میں آ جاؤں، لیکن جس کو سنوانا ہوتا ہے اللہ سنوا دیتا ہے. ایک دن حرم میں دیکھا اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، دل میں خیال آیا، اب آواز تو آ نہیں رہی، کان میں روئی ہے، کہنے لگے تھوڑی دیر میں نے سوچا کیا ہوگا مجھے، میں تو سردار ہوں، اتنا بڑا انسان ہوں، میں اس کی کسی کی باتوں میں ہوں گا، لو سنوں تو صحیح، کہتا کہ ایک کان سے روئی نکالی، یعنی تھوڑا سا سن لیا، بات اچھی لگی، دوسرے کان سے بھی نکال لی، اور جب اس کا پیغام پورا سمجھ میں آیا تو ایک ہی پکار زبان پہ آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گئے، کسی کی ڈالی اور ڈلوائی بھی روئی کام نہ آئی، حق پہنچ کے رہا. اسی طرح بچتے بچاتے، چھپتے چھپاتے، اسلام بند کمروں میں رہا. سچا دین 13 سال تک کتنے لوگوں کے ہاتھ میں آیا؟ آپ کو معلوم ہے جب ہجرت ہوئی تو کتنے مسلمان تھے؟ 13 سال میں 200 سے زیادہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے ہجرت کی. ہر سال لگائیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے ایک سال میں؟ میرا نہیں خیال کہ 10-12 لوگ بنے ایک سال میں، ہر مہینے کا ایک بندہ. اور مدینہ میں آنے کے بعد کیسے اسلام پھیلا آپ دیکھیں تو ملٹی پلائی ہوا. جب سچے جذبے ہوتے ہیں نا تو شروع میں چیز پنپتی نہیں، لیکن جب پنپتی ہے نا تو پھر جمع نہیں ہوتی، ملٹی پلائی ہوتی ہے، یعنی 2 جمع 3 نہیں ہوتی 5، بلکہ 2 ضرب 3 ہو کے 6 ہوتی ہے. اور یہی ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ کہ اسلام پھر کیسے پھیلنے لگا، کہ ہر گھر میں چلا گیا. ہر گھر میں کہیں بیٹا مسلمان ہے تو کہیں ماں مسلمان ہے تو کہیں باپ مسلمان ہے. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور پہلی دفعہ میں اسلام بند کمروں سے باہر آیا. تکبیر کی آواز، اللہ اکبر کا نعرہ, اور اس کے بعد سے مسلمانوں نے حرم میں جا کے جماعت سے نماز پڑھنی شروع کی. نماز تو اس وقت ایسی نہیں تھی جس حال میں, لیکن کھلم کھلا عبادت شروع ہوئی. یہاں اللہ نے انہی ساتھیوں کی بات کی ہے کہ اللہ کے نبی کے مشن کے سچ ساتھی کیسے تھے, کہ ان کے آنے سے کیا ہوا کہ پہلے قوم پلٹی, ہلکی سی ہر ہوا میں لرزنے لگے, پھر اس کے بعد تھوڑی مضبوط ہوئی, تھوڑے تھوڑے اور پودے ساتھ لگتے گئے, کچے کچے. جب دوسرا پودا ساتھ لگتا ہے نا تو وہ ساتھ والے پودے کو سہارا بھی دیتا ہے. جب تیز ہوا چلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ایک پودا ایک دوسرے کے اوپر گر جاتا ہے, پھر یوں پھر یوں پھر ٹھیک ہوتے ہیں. اکیلا پودا کہیں لگا ہوگا, ہوا تیز چلے گی گر جائے گا. اسی طرح ان مسلمانوں نے ایک دوسرے کو سنبھالا سنبھالا اور مکہ میں اسلام آتا گیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ فرمایا وہ کیسی ہو گئی, سبحان اللہ, کہ وہ ایک مضبوط ہو گئی اللہ کے نبی کے مشن کے پورا کرنے والے لوگ. ان کی خوبیاں اور ان کی باتیں کہ پھر اسلام کیسے پھیلا, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کو پتہ کتنے مسلمان تھے, کتنے صحابی تھے؟ 2-3 لاکھ کے قریب تھے صحابہ. وہ کام جو 13 سال کے مکی دور میں نہیں ہوا ابتدا میں, جو مدینہ کے 10 سالوں میں ہو گیا. کن کی کوششوں سے؟ ساتھ کام کرنے والوں کی کوششوں سے, ان کے اچھے جذبات, ان کے اخلاص, ان کی وہ خوبیاں جس کا ذکر یہاں ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسی خوبیاں ڈال دے, ایسی صداقت دے دے ہمیں اپنے مشن کی کہ جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اور ایسے سچے ساتھی ہمیں اس راستے میں دے دے کہ ہم بھی اس مشن کو گھر گھر لے کے جائیں, اور ایسے ہی اسی طرح کے لوگ دین کا کام کرتے ہیں. ورنہ اس کو اپنی ذات, اپنے نام اور مال اور دولت کے کرنے والے وہ بہت دور تک نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرتے ہیں. تھوڑے لوگ کام کریں گے تو دیر سے کام ہوتا ہے, زیادہ کرنے لگیں گے تو جلدی ہو جائے گا. آج اگر تھوڑے مسلمان دین کا کام کرتے ہیں نا تو کام تو الحمدللہ ہو رہا ہے, لیکن ڈیوریشن بڑھ رہی ہے, اللہ کی مدد کے وعدوں کو دور کرتے جا رہے ہیں. اور اگر ایک کی بجائے 10 کرنے لگیں گے تو 10 گنا جلدی اسلام آئے گا. 10 نسلیں بہکنے کی بجائے پہلے ہی اسلام پہ آ جائیں گی, اور اللہ کرے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے. محسوس کریے اس وقت صرف اس نقطے پہ غور کیجئے کہ اس مشن کی تکمیل کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں. اپنی خوبیوں کو پہچانیے, پھر اپنے سے وعدہ کیجئے, اور بعد میں چاہیں تو ڈکلیئر کر دیں کہ میں یہ کام کروں گی, تاکہ اس مشن کو پورا کرنے میں ہمارا نام آ جائے. پھر وہی بات تو ہم نے پڑھ لی کہ موقع تو آنا ہے کہ نہیں آنا, یہ بات کی بات ہے, لیکن لقد رضی اللہ عنہم, اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے. سورة حجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والے لوگو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ایمان والو, اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو, جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. پھر اعمال کی بات آ گئی. بے شک جو لوگ اللہ کے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں, اور یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا, ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے. وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں, ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں. اگر یہ لوگ صبر کرتے تو آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا, اور اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. اے مسلمانوں, اگر کوئی فاسق تمہیں خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کو ایذا پہنچا دو اور پھر اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہو جاؤ, اور جان لو کہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، اگر وہ تمہارا کہا مانا کرتے تو بہت سارے کاموں میں تم مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ فضل من اللہ و نعمہ، اللہ کے احسان اور فضل سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ جائیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کر دے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے اس حکم کی طرف لوٹ آئے، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کر دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ تھا رکوع نمبر 13، اس کا عنوان کیا ہے؟ مسلم بھائی چارہ، برادرہڈ۔ اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول سے تعلق رکھنے کے کچھ آداب سکھائے، جلدی سے لکھاتی ہوں، بہت ہی قابل عمل رکوع ہے۔ پہلا ادب کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کسی کی رائے نہیں چلے گی۔ نیکسٹ، حکم کی تعمیل کرنی ہے، خاموش رہنا۔ آگے، اللہ کے نبی سے گفتگو دل کے احترام کے ساتھ کرنی ہے، اور یہی حکم پھر آج کے دین والوں کے لیے بھی ہے، دل میں ان کا احترام ہو، زبان پہ صرف نہیں، آپ کی حرکات اور آواز سے احترام ثابت ہو۔ حجروں کے باہر سے نہ پکاریں، یعنی ویسے نہیں پکارنا جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہیں، یہ اصل میں آپ کی چیک لسٹ ہی بن رہی ہے کہ آج بھی دین والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب تک باہر نہ آئیں صبر کرو، یہی بہتر ہے۔ جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں گے، اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ کتنا مانگتے ہیں تقوی، کس کو ملتا ہے؟ جو عاجز ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ اپنے دین کا کام ایسے ہی لوگوں سے کراتا ہے، حقیقی عاجزی کر کے، احسان جتلانے والے نہیں، روب کروانے والے نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے کام کرانے سے بہتر یہ لگتا ہے کہ انسان خود کر لے، کیونکہ رونت ہوتی ہے انداز میں، احسان جتلانے والی بات ہوتی ہے، روب کا انداز ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ دین کا کام کرتے ہیں جو اپنے آپ کو نیچا رکھیں، اور وہی دین والا کام کر سکتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نیچا رکھے۔ جہاں یہ تکبر آنے لگے کہ میں نے بہت کر لیا، آواز میں غصہ اور سختی اور تان و تشنی آنے لگے، تو یاد رکھیے کہ پھر وہ ایسے لوگ پھر اللہ کے دین کے کام کو کرنے والے نہیں رہتے۔ ہم جب یہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ مدد کرتے ہیں، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے الحمدللہ، کوئی کام دیا ہوتا ہے اور میں ان کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ اس وقت کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، اور جب یقین کریں کہ ان کا جواب آتا ہے ای میل میں یا فون پہ بات کرتے ہیں تو اتنے پیار سے کہتے ہیں معاف کریے گا، دیر ہو گئی، پلیز فار گیو۔ پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، کوئی غلطی ہوئی، دیر ہو گئی۔ میں ان کو ہمیشہ یہی دعا دیتی ہوں کہ آپ ہی جیسے لوگ دین کا کام کر سکتے ہیں، اور مجھے اتنا پیار، اور میں آپ سب کے سامنے اس چیز کا اظہار کروں گی کہ اس وقت جتنے لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی نیکی ہے جو میرے کام آ رہی ہے، اور اللہ کو کوئی اپنا کوئی بڑا کام کروانا ہے، ورنہ اتنے اچھے لوگوں کا ساتھ بندے کو مل نہیں سکتا۔ آج اس مزاج تحمل والے، اور اب کر کے بھی کہنے والے کچھ نہیں کرا، اور ایسے ہی لوگ بڑے بنتے ہیں، اور کوئی یہ کہہ دے ہماری ضرورت ہی نہیں، ہم کیا کریں اور ہم کیا کریں، تو پھر تو ہر بندہ یہ کہہ دے آج کیا ضرورت ہے، اگر میں بند کروں کتاب، جائیں گھر جا کے ترجمہ پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے، سب کو آتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ دین کا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو جن کے دل، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو لہٰذا عمل کیا ہے؟ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو چوز کر لے، چن لے ہمیں، تو دل کا تقویٰ، عاجزی اور تمنا کہ اللہ ہمیں چن لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے موقع آتے تھے کہ آپ کسی کام کے لیے منتخب کروانا چاہتے تھے، تو لوگوں کی خواہش کیا ہوتی تھی؟ ہمارا نام لے لیں، ہم کرنا چاہتے ہیں یہ کام. ایک موقع تھا جزیہ لینے کے، یعنی بھیجنا تھا، وفد نجران جب آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم مان گئے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، آپ ایسے کریں کہ اپنے ساتھ ہمیں اپنی امت کا کوئی سب سے با امانت شخص بھیج دیں جو اس فدیہ لے کے آئے. اب سب بیٹھے ہیں اس محفل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں آج میں تمہارے پاس اپنا سب سے یعنی بڑا سب سے ریلائبل بندہ جس کو بھیجوں گا اس کو بھیجوں گا. اب یہ سوچیے، دشمن کے پاس جانا، اتنی دور آنا لینا، بڑا لمبا کام تھا. اور صحابہ کا حال کیا تھا؟ کہ تمنا تھی کہ ہمارا نام لے لیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اپنی جگہ پہ بیٹھا، میں یوں اوپر ہو رہا تھا، اپنے پاؤں اوپر کر کر کے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں مجھ پہ پڑ جائیں اور وہ میرا نام لے لیں کہ میں یہ کام کروں. لیکن آپ نے پھر عبداللہ بن جراح کا نام لیا اور آپ نے فرمایا حاز امین امت تھی، یہ میری امت کا امین ہے. اپنے آپ سے پوچھئے، جب کسی دین کے کام کی بات ہوتی ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ چھپتے ہیں یا ظاہر ہوتے ہیں؟ ڈرتے ہیں یا پھر کوشش کرتے ہیں دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کرا لے؟ چلیں اگلا نقطہ لکھیے اور یہ آیت ہائی لائٹ کر لیں، میرا دل چاہ رہا ہے اس پہ آپ بات کریں. یہی آیت نمبر 3 کا جو حصہ تھا نا، الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اس کو ہائی لائٹ کریں. اس کے بعد اگلی چیز جو اس سے ادب کی بات ہے وہ کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کو پلاننگ کرنے کا طریقہ سکھایا گیا. نمبر 1، قابل بھروسہ لوگوں کی بات پہ شک نہیں کرنا. بعض لوگ کوئی ایسی خبر دیتے ہیں جو آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے، تو اگر آپ کا ریلائیبل پرسن ہے تو پھر اس کی بات پہ یقین رکھیں. اور فاسق پر بدگمانی کی جا سکتی ہے، یعنی محتاط ہوتے ہوئے دین کا کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ادب سکھایا گیا اور وہ کیا تھا؟ کہ جب کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لو، سنی سنائی آگے نہیں اڑانی، افواہ سازی سے بچنا ہے، ورنہ کیا ہوگا، نادانگی میں اپنے آپ کو بھی نقصان دیں گے اور دوسروں کو. اور پھر اس کے بعد اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو، ان کے فیصلوں کو قبول کر لو اور مان لو کہ جو فیصلہ انہوں نے ہمارے حق میں کیا وہی بہتر ہوگا. پھر اسی طرح اسلامی معاشرے کو جھگڑوں سے بچانے کے لیے کچھ قانون ہوئے. 4 باتیں ہیں اس میں. نمبر 1، جب دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو صلح کرا دو. وہ قومیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ دو سیاسی پارٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ شوہر بیوی بھی ہو سکتے ہیں، وہ دو مسلمان بھائی بھی ہو سکتے ہیں. نمبر 2، اگر ایک گروہ دوسرے پہ زیادتی کرے تو ساتھ کس کا دو؟ جس پہ زیادتی ہوئی ہے اس کا نہ دو کہ جس سے آپ کی دوستی ہے، جس سے آپ کی محبت ہے، حق کا ساتھ دو. تیسری بات، اگر زیادتی کرنے والا پلٹ جائے، ایڈمٹ کر لے کہ ہاں میری غلطی تھی، تو پھر عدل کے ساتھ صلح کروا دو. اور چوتھی بات، انصاف کرو. اس کے بعد آخر میں مومنوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں 3 باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1، مومن آپس میں بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید رکھو کہ تم پہ رحم کیا جائے گا. میں نے اس رکوع کا نام مسلم بھائی چارہ کیوں رکھا، آپ کے سامنے کیوں رکھا، یہ سوچ کے کہ اس وقت امت مسلمہ کو اسی بھائی چارے کی ضرورت ہے. ہر ایک اتحاد کی بات تو کرتا ہے لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ اتحاد ہوتا کیا ہے، کن بنیادوں پہ اتحاد قائم ہوتا ہے. اور اس وقت مسلمان امت جتنی جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، سیاہ مسلمان، سفید مسلمان. مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب میں کسی دوسرے شہر میں جاؤں اور میری ایک عادت ہے جو میں ضرور لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ یہاں کتنی مسجدیں ہیں، تو پھر لوگ بتاتے ہیں اپنے شہر کی اتنی، تو پھر اس میں آگے مزید ڈسکرپشن کیا دیتے ہیں، ہاں یہ مسجد یہ پاکستانی لوگوں کی ہے اور وہ عربوں کی ہے اور وہ ایک کالوں نے بھی بنائی ہوئی ہے اور وہ ایک صومالیوں کی مسجد ہے. آپ نے سنی کبھی ایسی باتیں؟ یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ تو پھر مسجد کا مفہوم ہی ختم ہو گیا. مسلمانوں کو رنگ اور نسل کی بنیادوں پہ اس وقت جتنا فرق ہم نے بدل دیا، اور اس پہ علم بھی نہیں ہے. مجھے سچ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اس موضوع پہ نہیں معلوم ہوتا. ایک میرے علم میں ایک چیز اچھی آپ کو ریکمینڈ کروں گی اگر آپ کو موقع ملے، خالد یاسین ہیں تو ان کی ایک DVD ہے مسلم برادرہڈ، اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس بات کو پیش کیا نا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر بندہ ایک دفعہ ضرور اس کو سنے یا اس کو دیکھ لے. اور آج مسلمانوں میں اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک رنگ نسل برادری کو چھوڑ کے متحد نہیں ہوگے تم کامیاب نہیں ہوگے. دشمن جب تمہیں مارنے آئے گا تو یہ سوچ کے نہیں مارے گا کہ تم گورے ہو یا کالے ہو, پنجابی ہو, پاکستانی ہو یا انڈین ہو, وہ صرف اس نام پہ مارے گا کہ تم مسلمان ہو. تو اس وقت امت مسلمہ کو اجتماعیت کی طرف بلانا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے.